حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث اتتها الريح تكفئها فاذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الارزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله اذا شاء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی طرح ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں. امیجن کیا آپ نے، کھیت میں نرم پودا، جیسے گندم کا پودا ہوتا ہے نا، گندم اگی ہوئی دیکھی، کس کس نے دیکھی ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے، مشاہدہ ہے سب کا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گندم بعض اوقات پک بھی چکی ہو نا، سخت بھی ہو چکی ہے، تب بھی جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اس طرف جھک جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرف ہوا چلتی ہے اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، جب ہوا رک جاتی ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، واپس اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے. یعنی ہوائیں، مخالفتیں اس کو دائیں بائیں جھکاتی رہتی. اسی طرح مومن مصیبتوں کی وجہ سے ادھر ادھر جھکتا رہتا ہے. کذلک المؤمن یکفا بالبلاء ومثل الکافر کمثل الارض صماء معتدلۃ. اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے جو ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ چاہتا ہے اسے یک بارگی ہی اکھاڑ پھینکتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے. قرآن و سنت میں جو مثالیں ہیں وہ معقول چیزوں کو عقل کے قریب کر دیتی ہیں، جن کو عقل سے سمجھا جاتا ہے. یہ مثالیں ظاہری اور حسی مثالوں کے طور پر بیان کی، یعنی ایک کانسیپٹ ہے. معقول کا مطلب ایک کانسیپٹ ہے جس کو آپ ایک نظر آنے والی چیز سے سمجھ پاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں. تو جہاں تک اس مثال کا تعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس میں اللہ کی تقدیر اور قضاء کے فیصلے کے لیے مومن کی مثال کو مراد لیا گیا ہے. جیسے کہ کھیتی کی نرم نباتات ہوتی ہے یا کھیتی کے پتے ہوتے ہیں جس پہ تیز آندیاں چلتی ہیں تو جھکا دیتی ہیں، دائیں بائیں کر دیتی ہیں، لیکن وہ کھیتی باقی رہتی ہے، ٹوٹتی نہیں. یعنی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں. جب ہوا تھم جاتی ہے تو وہ اپنی اصل حالت پہ واپس آ جاتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں. تو قضاء و قدر میں مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، کبھی ادھر جھکا کبھی ادھر ہوا. اور وہ اللہ کی قضاء و قدر میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتا ہے. تکلیف اور خوشحالی دونوں صورتوں میں خندہ پیشانی والا ہوتا ہے، خوشی میں بھی مسکراتا ہے، غم میں بھی مسکرانا جانتا ہے، اختلاف کے وقت بھی مسکرا رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم کسی سے بھی اختلاف ہو تو اس کا مظاہرہ کیجیے. ٹھیک ہے، کافر کا حال صنوبر کے درخت کی مانند ہوتا ہے، جو ٹھوس، سیدھا، سٹریٹ، نرم نہیں ہوتا. جب تیز آندھی چلتی ہے تو وہ اکھڑ کے گر جاتا ہے، اس کی جڑ بھی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے. مومن اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے. جب آرام پاتا ہے تو پھر دوبارہ سے اللہ کے ذکر، عبادت وغیرہ میں مصروف ہو جاتا ہے. جیسے نرم کھیتی، دائیں بائیں ہو کر واپس پھر اپنے کام پہ سیدھی. کافر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، وہ مصیبت اور تکلیف میں اللہ کو یاد نہیں کرتا. خوشی ملتا ہے تب بھی اکڑتا ہے، اپنے مال و دولت کا مظاہرہ کرتا ہے، فخر کا مظاہرہ کرتا ہے. تکلیف پہنچتی ہے تو تب بھی وہ اللہ سے ناراض ہو کے اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں آئی ہے، کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چیزوں کو غلط رخ میں لیتا ہے اور پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. تو یہاں امام بخاری نے اس حدیث سے اللہ کی مشیت کو ثابت کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک بار ہی ہلاکت ہو جاتی ہے. تو مطلب یہی ہے کہ دنیا میں سارے کام اللہ کی مشیت سے سر انجام پاتے ہیں. اس دنیا میں چھوٹا بڑا کوئی بھی کام اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر پروان نہیں چڑھتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہمیں اپنی محبت اور رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما کہ ہم ادھر کو رخ کریں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ پھر کر جائیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر پورا قادر ہے. وہ توفیق دے گا تو آپ سب کچھ کر لیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ مومن آزمائش اور تکلیف کے وقت ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، حکمت سے ہوا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ مصیبت اس لیے آئی تاکہ انسان اللہ کو زیادہ یاد کرے، گناہوں کو چھوڑ دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیکی چند قدم آپ کے ہاتھ سے دور ہوتی ہے اور وہ ٹرین چھوٹ جاتی ہے آپ سے. استغفار کریں، دوبارہ کوشش کریں. مومن کی بیماری بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی، اس کا اجر پورا پورا لکھا جاتا ہے جو اس صحت کے حالت میں کام کرتا ہے اور بیماری بھی نہیں کر سکتا. اور جو اللہ سے راضی رہتا ہے اسے اللہ کی رضا ملتی. تو آزمائشیں اور تکلیفیں جو ہیں گناہوں اور برائیوں کا کفارہ بھی ہوتی ہیں. معمولی تکلیف حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. رنج جو غم جو ہمیں پہنچتا ہے کسی کی وجہ سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی تھکاوٹ یا کوئی بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو، فکر پریشانی، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی. ہم سب کو کوئی نہ کوئی فکر تو لاحق رہتی ہے نا. مثلا چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنے ہے فکر کہ کوئی نہیں ہے نا، ہونی چاہیے. نیکیوں کی فکر کرے اور چیزوں کی فکر زیادہ نہیں کیا کرے. کوئی آپ نے منصوبے بنائے ہوئے تھے، کوئی پلاننگ کی ہوئی تھی، اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، تو اللہ سے دعا بھی کریں اور راضی بھی ہو جائیں کہ اللہ نے اس سے بہتر چاہا ہے کچھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے یا کوئی گناہ مٹا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور کارآمد حصہ باقی رہ جاتا ہے. قیامت کے دن بھی ثواب ملتا ہے، جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ جن کی وجہ سے بلند درجے پائے، ان کے اوپر کوئی آزمائشیں آ جاتی ہیں. کبھی ہم سوچتے نہیں ہمارے ساتھ کیوں، ساری زندگی غم میں رہتے ہیں. جیسے کوئی بچہ بیمار ہو گیا، بچپن میں والدین چلے گئے، اس کا غم ساری زندگی ساتھ ہے. ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے حسرت کرتے ہیں، ان کے ماں تو ان سے کتنا پیار کرتے، ہم نے تو ماں دیکھی نہیں. ایسے غم ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ درجات کی بلندی کا باعث بن جاتے ہیں اگر اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہیں. لیکن غیر مومن وہ اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے، وہ کوئی رجوع بھی نہیں کرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج یہ والی حدیث جو اللہ نے مجھے نصیب کی ابھی سننے کی، تو میں سوچ رہی تھی کہ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے مومن کو شجر طیبہ کی جو مثال دی تھی، اور اس پہ پوری چائلڈ سائیکالوجی، پوری چائلڈ سائیکالوجی ہے کہ انسان کا بلیف سسٹم، اس کے پلرز، نماز، روزہ، جیسے ہم لوگوں نے اس میں دینے والا درخت کو پایا. اور ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ ہم ایمان کے لحاظ سے شجر طیبہ والا جو ہے وہ لیول کو اچیو کریں، لیکن آج اس حدیث سے بہت ہی ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کی سوچ جو آئی وہ بیہیویئر کی تھی، کہ بیہیویئر میں مومن کا، یعنی اگر اس کو غم آیا تو پازیٹیو تھنکنگ، اس کو اختلاف آیا تو پازیٹیو تھنکنگ، اس کے ارد گرد لوگوں کے غم ہوئے تو پازیٹیو تھنکنگ، یعنی وہ ہر طرف اپنے آپ کو جھکاتا جائے گا.
ایکسیپٹنس.
اور اس طرح سے یہ جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے یہ خود ایک شفا ہوتی ہے، یعنی اتنے سارے نیگیٹو ہارمون سے انسان کو نکال لیتی ہے. جو ہی کوئی وقت، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے یا اختلاف آئے تو آپ نے مسکرانا ہے، اچھا انسٹنٹلی آپ مسکرا لیں تو آپ کے سارے جو ڈوپامین، انڈورفنز اور وہ، مطلب آپ ان پہ ہارمون کے سائیکل کو چینج کر لیتے ہیں. صرف ایک لمحے کی دیر، چاہیں تو جھک جائیں اور چاہیں تو اکڑ جائیں، اور جو ہی اکڑ گئے تو سارے ایڈرینالین، نان ایڈرینالین، آپ کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے سمپتھیٹک تباہ ہو کے رہ جاتا ہے.
حدثنا الحكم بن نافع اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ ممبر پر کھڑے، یقول فرما رہے تھے انما بقاؤکم فی ما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، تمہارا زمانہ امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت، یعنی عمل کا وقت، دن کے آخری حصے میں آئی. اوتی اہل التورات التورات، اہل تورات کو تورات دی گئی، فعملوا بها حتى انتصف النهار، تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا. ثم عجزوا فعطوا قیراتاً قیراتاً، پھر وہ عاجز آگے، انہیں ایک ایک قیرات اجرت دی گئی. ثم اعطی اہل الانجیل الانجیل فعملوا به حتی صلاۃ العصر، پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے اس پر عصر کی نماز تک عمل کیا. ثم عجزوا فعطوا قیراتاً قیراتاً، پھر اس پر عمل سے عاجز آگے تو انہیں بھی ایک ایک قیرات دے دیا گیا. ثم اعطیتم القرآن، اس کے بعد تمہیں قرآن دیا گیا، فعملتم به حتی غروب الشمس، تو تم نے اس پر غروب آفتاب تک عمل کیا. فعطیتم قراتین قراتین، تو تمہیں دو دو قرات دیے گئے. قال اہل التورات ربنا هؤلاء اقل عملا واكثر اجرا، اہل تورات نے کہا ہمارے رب ان لوگوں نے عمل تھوڑا کیا لیکن اجر زیادہ پایا ہے. قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا هل ظلمتكم من اجركم من شيء، کیا میں نے تمہارے اجر میں کوئی کمی کی ہے؟ قالوا لا، تو وہ کہیں گے نہیں. فقال فذلك فضلي اوتيه من اشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں. تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، ان کو کنڈیم نہ کریں، بلکہ اللہ سے مانگیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں طویل تھیں اور ہماری عمر چھوٹی ہوتی ہے، یعنی آخری حصے میں عمریں کم ہو گئیں، تو اگلی امتوں کی عمر گویا سورج نکلنے سے عصر تک ٹھہری دو امتوں کی، اور عصر سے لے کر مغرب تک جو اگلے وقت کی ایک چوتھائی ہے. تو کام زیادہ کرنے کے اعتبار سے یہود و نصارہ کا وقت زیادہ تھا، اور پھر امت قیامت آنے تک یعنی ان کا وقت اس کے مقابلے میں کم ہوگا. اور قیراط ایک مقرر حصے کا نام ہے جو موجودہ نظام کے مطابق 255.1 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 255.1 ملی گرام کے برابر. بعض اوقات کثیر مقدار بھی مراد لی جاتی ہے قیراط سے، جیسے جس نے جنازے میں شرکت کی اسے ایک قیراط، اور جو دفن کرنے کے ساتھ رہا اسے دو قیراط ملے. اور آپ نے فرمایا قیراط دو پہاڑوں کے برابر ہے، تو یہ بھی مطلب ہے دونوں معنی لیے گئے. یہ کیرٹس نہیں ہوتے سونے کے، اتنا قیراط کا سونا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور اللہ کی مشیت نافذ ہو کر رہتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ پر اپنے فیصلے نافذ نہیں کرنے چاہیے کہ اللہ کو ایسے کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے انعام دے، اللہ کی مشیت پر ہے. ایک عورت کو گھر میں بلی باندھنے پر جہنم میں بھیج دیا گیا حالانکہ وہ نیک اور پارسا تھی، اور دوسری عورت کتے کو پانی پلا کر بخش دی گئی حالانکہ وہ بدکار تھی. اللہ کی مشیت ہے نا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں کیا؟ اس کے ظلم کی شدت کیا تھی، اس کے رحم کی شدت کیا تھی، صرف ظاہر کے اوپر نہیں. تو بہرحال اللہ کی مشیت میں اسے کوئی عاجز کرنے والا نہیں. حدثنا عبداللہ المسندی حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن ابی ادریس عن عبادہ بن الصامت قال. عبادہ بن صامت کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رحت فقال ابایعکم علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو آپ نے بیعت لیتے وقت فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف. اور یہ کہ چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، نہ ہی کسی پر بہتان باندھو گے جو تم نے اپنے ہاتھوں پیروں سے گھڑا ہو، یعنی تم نے اس کو ایجاد کیا ہو. نیکی کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ. پس جس نے یہ عہد پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمے. ومن اصاب من ذلک شیئا فاخذ به فی الدنیا فهو کفارۃ له وطہور. اور جس نے لغزش کی یعنی اس بیعت میں کمی کی اور اسے دنیا میں ہی پکڑ لیا گیا، یعنی اس پہ دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی یا اس پہ حد جاری ہو گئی زنا یا چوری وغیرہ کی، تو یہ حد اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور پاکیزگی کا ذریعہ ہوگی. ومن سترہ اللہ فذلک الی اللہ. اور جس پر اللہ نے پردہ ڈالا تو وہ اللہ کے حوالے ہے. ان شاء عذبہ وان شاء غفر له. اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو بخش دے. شاء، اس وجہ سے حدیث لی ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ خزرجی صحابی ہیں جنہوں نے مکہ آ کر مقام عقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے جن 12 آدمیوں کو ان کا نقیب مقرر کیا تھا یہ ان میں سے ایک بھی ہیں. یہ عقبہ کی دونوں بیعتوں میں شریک ہوئے تھے اور جنگ بدر اور تمام لڑائیوں میں بھی شامل ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا، پھر فلسطین میں جا کر رہے، اور بیت المقدس میں 72 سال عمر پا کر سن 34 ہجری میں فوت ہوئے. یہ ہے صحابہ کی زندگی، کیا کیا کام کر گئے. کہیں جنگوں میں جا رہے ہیں، کہیں پڑھانے جا رہے ہیں، کہیں بیعت کرنے جا رہے ہیں، کہیں ہجرت کر رہے ہیں. تو اس حدیث میں جو بیعت کی شرائط ہے نا، وہ قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی ہیں، سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں. وہاں خواتین کے ریفرنس سے یہ بات ہوئی، حدیث میں مردوں کے ریفرنس سے یہ بات ہوئی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عہد پورا کرنے پر جنت کا وعدہ ہے، اور لغزش کے ارتکاب پر دو صورتیں ہیں، ایک دنیا میں مواخذہ ہو گیا تو پاکیزگی ہو گئی، ورنہ کیا ہے، آخرت میں اللہ چاہے تو پکڑے، اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن یہ کفارہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کے ارتکاب پر ہے، شرک سے توبہ کرنی ہوگی تب وہ معاف ہوگا. اگر دنیا میں مواخذہ نہیں ہوا، کیونکہ شرک میں کوئی حد نہیں ہے نا، توبہ کی تو حد جاری ہو، تو قیامت کے دن اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہ چیز ڈراتی ہے، اس سے ڈر آتا ہے، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے، تو دعاؤں میں اور خشوع آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی توحید پر ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا کسی گناہ پر تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا، اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ اور امام بخاری اس لیے بھی لائے ہیں کہ خوارج اور معتزلہ کیا کہتے ہیں، خوارج کے نزدیک گناہوں کے ارتکاب سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ چاہے تو توبہ سے گناہ معاف کر دیا جائے گا، حد جاری ہوئی تو کفارہ ہو جائے گا، اور اگر توبہ اور حد کا موقع ہی نہیں ملا تو قیامت کے دن پھر اللہ کی مشیت پر ہے، اور اگر سزا ملی تو جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا دے کے نکال لیا جائے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنی عقل پہ نہیں پرکھنا چاہیے، وہ اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیں۔ اور اس حدیث سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں، تو جہاں تک بیعت کا تعلق ہے تو بیعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نبی کی بیعت ہوتی ہے، خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے۔ یہ جو پیر فقیر کی بیعت کرتے ہیں اس کا کوئی قرآن و سنت سے دلیل نہیں ملتی، اسی طرح پارٹیوں کے سربراہ بھی بیعت لیتے رہتے ہیں، یہ خود ساختہ طریقے۔ پھر شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے۔ کیا کیا؟ شرک، چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان تراشی، کسی پہ بہتان لگانا۔ باقی تو عملی قسم کی چیزیں ہیں نا، لیکن جو بہتان تراشی ہے تو وہ زبان بول دی، کسی کے خلاف بول دی، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں سزا مل گئی تو کفارہ ہو گیا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدثنا مولا ابن اسد حدثنا وہیب ان ایوب ان محمد ان ابی ہریرہ ان نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کان لہ ستون امراتا، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، پہلے ایسے ہوتی تھی۔ فقال لأطوفن اللیلۃ علی نسائی، انہوں نے کہا آج رات میں اپنی بیویوں کے پاس ضرور جاؤں گا۔ اب یہ لفظ نہیں آیا کہ ساری بیویوں کے پاس، علی نسائی کہا ہے۔ فلتحملن کل امرأۃ ولتلدن فارساً یقاتل فی سبیل اللہ، ہر بیوی حاملہ ہوگی اور ایک ایک شہ سوار کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ فطاف علی نسائی ہی، پھر وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ فما ولدت منہن الا امرأۃ ولدت شق غلام، تو ان میں سے صرف ایک بیوی نے ناقص بچہ جنم دیا۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان سلیمان استثنا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے، لحملت کل امرأت منہن، تو ہر بیوی حاملہ ہوتی ان میں سے۔ فولدت فارسن، تو جو ایک شہ سوار کو جنم دیتی، یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی بات کیا ہے؟ انشاءاللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ ہونے کے باوجود، توکل کرنے کے باوجود، حسن ظن ہونے کے باوجود کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے نے انشاءاللہ کہنے کی یاد دہانی کرائی لیکن وہ پھر بھول گئے۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا، پھر انسان بھول بھی جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نماز بھی بھول جاتے، کبھی ہوا کسی کے ساتھ؟ اے آخری وقت میں یاد ہے، اوہ میں، مسئلہ ہوتا ہی کہ ہم اول وقت پڑھنے کے عادی ہوتے، آپ پڑھنے لگے تھے، اچانک کوئی آگے اس نے باتوں میں لگا لیا، آپ نے سمجھا پڑھ لیا اور اپنے اور کاموں میں لگ گئے، معمولات میں، ایک دم یاد ہی نہیں ہو تو میں اس سے بات کر رہی تھی تو رہ ہی گیا، تو بھول جاتے ہیں نا، بھولنا ہماری سرشت میں ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کے بارے میں کوئی بری بات نہ سوچیں، ٹھیک ہے، اور ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، اتنا کانفیڈینس نہ ہو کہ اللہ کی بات بیچ میں سے نکل ہی جائے۔ انسان اپنے افعال میں خود مختار نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، جو بھی اچھے سے اچھا کام کرے، کوئی تکبر، فخر، غرور نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ نہ چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، تو غرور نہیں آئے گا نا۔ تو مستقبل کے جتنے بھی معاملات ہوں ان میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بدنیتی سے انشاءاللہ کو ڈال نہ بنائیں کہ نیت ہی کوئی نہیں اور انشاءاللہ کہے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بابرکت کلمہ بھی ہے، اور اس کو لوگوں نے مذاق بنا لیا اور غیر اہم بنا لیا ہے۔ تو اب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے انشاءاللہ کا، اس کی نیت میں فطور ہے، اس نے کرنا کوئی نہیں، استغفراللہ، یعنی کتنا غلط استعمال ہوا اس کا۔ تو بدنیتی سے انشاءاللہ کہنا اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا ہے، ایسا کبھی نہ کریں۔ ارادہ ہو تو پھر ہی کہیں، ورنہ انشاءاللہ کہنے کے بجائے کہیں کہ بس دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا دیکھتے ہیں، توفیق ہوئی تو کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انبیاء جو تھے وہ اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے اگر اللہ نے چاہا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، کب؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ بنی اسرائیل نے کہا، وَإِنَّا انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، تو انشاءاللہ کہنے سے رہنمائی ملی، گائے مل گئی ان کو۔ تو کاموں میں برکت کے لیے بھی پورا ارادہ، پکا ارادہ بھی ہو، پھر بھی برکت کے لیے ضرور انشاءاللہ کہیں۔ امام نبی کہتے ہیں جب بھی انسان کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کل کلاس ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.